بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منكم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, पहली मजलिस। जी हाँ सामिन, रेडियो तहरान की आज की पहली उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह निसा की आयत नंबर 150 से 152 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। और सामिन, हमारी ये नशरियात आप मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता भी नोट फरमा लें। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और सामिन, हमारी आज की पहली मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में आप आलमी खबरें सुनेंगे, उसके बाद नशरियात का अगला प्रोग्राम होगा अंदाज़-ए-जहां। अंदाज़-ए-जहां प्रोग्राम के बाद आप समाअत फरमाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम कलाम में नूर पेश किया जाएगा और उसके बाद नशर होगा प्रोग्राम यादों के झरोके। नशरियात के आखिर में आप समाअत फरमाएंगे आज के दिन की दुआ। ये तहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। समय समात फरमाएं आलमी खबरें। समय रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है, पेशे खिदमत हैं आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान से आलमी खबरों के साथ हाशिम अली। पहले बास अहम खबरों की सुर्खियां। तुर्कमेनिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मद औफ और उनके हमराह वफद के अरकान ने रहबर इनकलाब इस्लामी से मुलाकात की है। सदर ईरान ने कहा है कि तेहरान तेल, गैस और बिजली समेत मुख्तलिफ मैदानों में पाकिस्तान की जरूरतें पूरी करने के लिए आमादा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। और गर्ब उर्दुन के शहर नाबलस में सेहूनी और फिलिस्तीनियों के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। अहम खबरों की सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। तुर्कमेनिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मद औफ और उनके हमराह वफद के अरकान ने रहबर इनकलाब इस्लामी से गुज़श्ता रोज मुलाकात की। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनई ने तुर्कमेनिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मद औफ से बातचीत करते हुए बाहमी ताल्लुकात के फरोग को दोनों मुल्कों के लिए इंतहाई सूदमंद करार दिया। रहबर इनकलाब इस्लामी ने ईरान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में हायल रुकावटों को दूर करने पर जोर देते हुए कहा कि इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सतह पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के मुखालफीन भी मौजूद हैं जिनका मुकाबला करना जरूरी है। तुर्कमेनिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मद औफ ने इस मौके पर कहा कि उनका मुल्क पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात के फरोग को तरजीह और खास अहमियत देता है। सदर ईरान ने पाकिस्तान के साथ हमागीर तआवुन के फरोग पर जोर देते हुए कहा है कि तेहरान तेल, गैस और बिजली समेत मुख्तलिफ मैदानों में पाकिस्तान की जरूरतें पूरी करने के लिए आमादा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से गुज़श्ता रोज बातचीत करते हुए सदर سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعلقات بہت گہرے ہیں اور ان کی جڑیں صدیوں پر محیط قلبی اور مذہبی روابط میں پیوست ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران اور پاکستان کی قومیں ایک دوسرے کی ہمسایہ ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی قریبی بھی ہیں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر تہران کے اس موقف کا یادہ کیا کہ ہم پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں، البتہ کچھ قوتوں کو دونوں مسلمان ہمسایہ دوست اور برادر ملکوں کے اچھے تعلقات اچھے نہیں لگتے۔ پاکستان کی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 24.03 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 59.16 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا نیوز کانفرنس میں کہنا تھا کہ رات 12 بجے سے پیٹرول کی قیمت 24.03 روپے سے بڑھ کر 233.89 روپے ہو جائے گی۔ ڈیزل کی قیمت کی 59.16 روپے اضافے کے ساتھ بڑھ کر ڈیزل کی قیمت 263.31 روپے ہو جائے گی، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت 29.49 روپے بڑھ کر 211.43 روپے ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 اور 15 تاریخ کو پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ جب فروری میں عمران خان کی حکومت نے یہ سمجھا کہ ان کی حکومت کے آخری دن شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ ہندوستان میں توہین رسالت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی شدید سرکوبی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستان کے مختلف شہروں میں توہین رسالت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر الہ آباد میں ویلفیئر پارٹی کے رہنما محمد جاوید کو گرفتار اور ان کا گھر بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک ہونے والے مظاہروں کے دوران ہندوستانی فورسز کی فائرنگ سے کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی شدید طور پر سرکوبی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دریاسنا ہندوستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت کرتے ہوئے اس قسم کی پالیسی کو ہندوستان کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی ہندوستانی حکومت سے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے بیان میں ہندوستانی مسلمانوں پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے مودی حکومت سے مسلمانوں پر تشدد بند کرنے اور کریک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی سے ای ڈی کی تفتیش کل تیسرے دن بھی جاری رہی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی سے نیشنل ہیرالڈ بدعنوانی معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے ذریعے تفتیش کا عمل کل تیسرے دن بھی جاری رہا۔ دریاسنا کانگریسی کارکنوں اور رہنماؤں نے تفتیش کے خلاف شدید احتجاج کیا، سڑکوں پر ٹائر جلائے اور راستے بند کر دیے۔ کانگریسی کارکنوں میں اس بارے میں بھی شدید غم و غصہ ہے کہ دہلی پولیس کانگریس کے ہیڈ کوارٹر میں بھی داخل ہو گئی۔ مظاہرین راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کے حق میں اور موجودہ حکومت کے خلاف شدید نعرے لگا رہے تھے۔ کانگریسی کارکنوں کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت راہل گاندھی کو بلا سبب پریشان کر رہی ہے۔ پولیس نے دہلی میں کانگریس کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا، جن میں کانگریسی خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ اردو کے نامور نقاد پروفیسر گوپی چند نارنگ انتقال کر گئے ہیں۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے 91 برس کی عمر میں امریکہ میں آخری سانس لی۔ اطلاعات کے مطابق پروفیسر گوپی چند نارنگ کو سفیر اردو کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ گوپی چند نارنگ کو ہندوستان میں پدم بھوشن کا ایوارڈ ملا، جبکہ انہیں پاکستان میں بھی متعدد انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا تھا۔ غرب اردن کے شہر نابلس میں صہیونی اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ شہدائے الاقصا بریگیڈ سے وابستہ نابلس بریگیڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ روز 4 بجے صبح رویدیا کے علاقے میں غاصب صہیونیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا اور خود بحفاظت واپس آ گئے ہیں۔ صہیونی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کے حصول کے لیے ہر روز فلسطین کے مختلف علاقوں پر حملے کرتے ہیں اور فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیتے ہیں۔ شمالی عراق میں ترک ڈرون حملے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عراقی کردستان کے علاقے میں ایک ترک ڈرون نے کئی عمارتوں کو نشانہ بنایا، جس میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق کرد میڈیا نے بدھ کے روز دوپہر کو اطلاع دی کہ ایک ترک ڈرون نے عراق کے علاقے سنجار میں کئی مقامات پر حملے کیے ہیں۔ کردستان 24 نیٹ ورک کی نیوز سائٹ نے عینی شاہدین کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ اس حملے میں عسکریت پسندوں کے ایک گروہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ اور سامعین، یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جو ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران پاکستان تعلقات۔ ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز سیاسی مبصر ڈاکٹر حاجی مینی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
میں بھی اپنی طرف سے آپ کے ناظرین کو سلام علیکم کہتا ہوں۔
اور ظاہر ہے کہ یہ دورہ جو نئی حکومت پاکستان میں آئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی، اس کے وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ایران ہے، اس دورے کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بلے، ہمچنان کہ اشارہ کردی،
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کیا ہے، اور یہ ایک سفارتی طریقہ کار ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ نئی حکومت جو پاکستان میں آئی ہے ان کے وزیر خارجہ کا پہلا ایران کا دورہ ہے، تو یقیناً اس سے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، اور یقیناً پاکستان میں آنے والی نئی حکومت کی طرف سے جو نئی حکومت ہے ان کی پالیسیوں کا اندازہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان 75 سال سفارتی تعلقات ہو چکے ہیں، تو ایک لحاظ سے 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے بھی یہ دورہ اہم ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تجارت، اقتصاد، سیکورٹی، سرحدی منڈیوں، ریلوے ٹریک، علاقائی مسائل اور عالمی مسائل کے بارے میں دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے ملاقات کی اور اس پہ تبادلہ خیال کیا, اور اس میں بالخصوص افغانستان کے موضوع کو اور اسی طرح ہم یوکرین کے موضوع پہ بھی اشارہ کر سکتے ہیں کہ دو وزراء خارجہ کے درمیان جو بات ہوئی ہے اور جس سے کہ علاقے میں پاکستان کی اہمیت ہے اور اسلامی جمہوری ایران بھی علاقے کا ایک اہم ملک ہے, تو دونوں اہم ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان, دونوں عالم اسلام کے بھی اہم ملک ہیں, علاقے کے اہم ملک ہیں, تو دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کی ملاقات اور پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ ایران یقیناً دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے لیے بھی پر امید بھی ہو سکتا ہے, خود دونوں ممالک کے درمیان, علاقے کے لیے اور عالم اسلام کے لیے. لہذا سفارتی میدان میں اگر دیکھیں تو اس دورے کی بہت ہی اہمیت ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان وسیع اور دیرینہ تعلقات ہیں, سیاسی, مذہبی, علاقائی مسائل امت مسلمہ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان بہت سارے مشترکہ مسائل ہیں کہ جس میں دونوں ممالک کو ضرورت ہے کہ گفتگو کی جائے.
اسلام آباد جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے سینئر تحریر نگار جناب علی رضا علوی صاحب, السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی علی رضا علوی صاحب, اس دورے کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں؟ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ پاکستان نہ صرف ہمارا ہمسایہ ملک ہے بلکہ خشاوندی کا لفظ استعمال کیا جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم گویا ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں, اور بلال بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ جس طرح سے ہم پاکستان کے بیٹے ہیں اسی طرح سے ایران کے بھی بیٹے ہیں. تو اس طرح کی جو گرو جوشی دیکھی گئی ہے, تو کیا کسی نئے باپ کا, اگرچہ بہت گہرے تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان جیسا کہ سید ابراہیم رئیسی صاحب نے بھی کہا ہے, تو کچھ اور اس میں نئے باپ کا اضافہ دیکھ رہے ہیں؟
جی یقینی طور پر یہ ایک خوش آئند دورہ ہے, پاکستان میں اس کی اہمیت اتنی اس لیے بھی زیادہ تھی, حالانکہ جب سے بلال بھٹو زرداری نے وزارت خارجہ میں قلم دان سنبھالا ہے تو تبھی سے وہ مختلف ممالک کے دورے پر ہیں, لیکن جب یہ بات اناؤنس ہوئی پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے کہ بلال بھٹو زرداری اسلامی جمہوریہ ایران کے دورے پر جا رہے ہیں, تو پاکستانی میڈیا نے اس خبر کو بڑی شاخصیت کے ساتھ اور بڑے نمایاں طور پر اس کو نشر کیا, اس کو شائع کیا اور اس کو بھرپور طریقے سے لفٹ کرائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستانی میڈیا اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتی ہے. اس کے پس منظر ایک یہ بھی ہے کہ بلال بھٹو زرداری کے والد محترم آصف علی زرداری جب پاکستان کے صدر مملکت تھے تو انہوں نے آپ کے ایرانی حکومت کے اس وقت کے احمد نیاز سے شاید یا جو بھی تھے وہاں ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا جو پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے تھا, تو انہوں نے اس دورے کو وہاں ایگریمنٹ ہوا اور اس ایگریمنٹ کے حوالے سے آپ نے پائپ لائن بھی بچھا دی ایران نے اپنے بارڈر پر, لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی.
تو میں آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ جیسا کہ سید ابراہیم رئیسی صاحب نے کہا کہ تیل, گیس, بجلی ان تمام شعبوں میں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, گیس کا خاص طور سے ذکر کیا, تو کیا یہ جو پروجیکٹ ہے اس پر کام دوبارہ شروع ہو سکتا ہے جبکہ اس وقت پیپلز پارٹی حکومت میں جو ہے وہ حصے دار ہے؟
جی بالکل ہونا چاہیے, شریک اقتدار ہے پیپلز پارٹی تو یہ چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی ہی نے ہی یہ ایگریمنٹ کیا تھا, لیکن پیپلز پارٹی کے پاس جب عمران خان ادھر آئے اور میں نے عمران خان سے خود ایک انٹرویو میں پوچھا تھا کہ جناب یہ آپ گیس پائپ لائن منصوبے کو آگے لے کے بڑھیں گے, ان کے ابتدائی دن تھے, تو انہوں نے خود مجھے انٹرویو میں, وہ آن دا ریکارڈ انٹرویو ہے, مجھے خود عمران خان نے کہا تھا کہ میں اس منصوبے کو آگے لے کے چلوں گا, لیکن بدقسمتی سے وہ امریکی دباؤ کی وجہ سے وہ آگے نہ چل سکے اور انہوں نے اس کو ایک معمولی سے بھی کام نہیں کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے جس کے اوپر اگرچہ عمران خان الزام لگاتا ہے کہ یہ امریکہ کے تعاون سے آئی ہے اور امریکی سازش ہے, تو کیا یہ اس طرح کر پاتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ یہ تو اس کا چائنا کا دورہ بھی کیا ہے بڑے بھرپور طریقے سے کیا ہے, ایران کا دورہ کیا ہے بڑے بھرپور طریقے سے کیا ہے, اور انرجی کرائسس پاکستان میں بہت شدید ہے, لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جان کھا رہی ہے, پاکستان کی انڈسٹری کو تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, انڈسٹری چل نہیں پا رہی اور گیس بھی جو ہے لوڈ شیڈنگ وہ بھی ابھی شروع, حالانکہ گرمیوں میں نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا کوئی بنتی نہیں ہے لیکن اس میں بھی بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پھر قیمتیں بہت زیادہ مہنگی چیزیں مل رہی ہیں, گیس, بجلی, پیٹرولیم مصنوعات, اگر ایران سے سستی داموں ہمیں یہ چیزیں مل جائیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس میں کوئی تاخیر کرنی چاہیے.
عالمی صاحب، بلال بھٹو زرداری صاحب نے اپنے بیان میں تہران میں کہا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ایران سے بجلی لینے میں کامیاب ہوں گے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ تیل، گیس اور بجلی میں سب سے زیادہ اس وقت فوری طور پر ترجیح جو ہے بجلی کو حاصل ہے؟
بجلی کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں شہباز شریف نے، وزیر اعظم پاکستان نے گوادر کا دورہ کیا، اور یہ بات ہم ایران اور پاکستان کے درمیان ایک عرصے سے چل رہی ہے کہ گوادر کے لیے پاکستان کو بجلی فوری طور پر چاہیے جو ایران سے ہی آ سکتی ہے. ایران سے آنے والی بجلی جو ہے پاکستان سے ہوتی ہوئی تقریباً نوشکی تک موجود ہے، تو گوادر کے لیے بجلی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ گوادر کو یہ بہت تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں، اور گوادر میں بھی پچھلے سالوں میں کوئی کام کیونکہ نہیں ہوا چھ سال میں، تو اس نے پاکستان بہنی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ صاحب مجھے اپنے پلاننگ کے منسٹر جو ہے احسن اقبال اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے عبد القدوس بزنجو، ان کو آرڈر کیا تھا کہ آپ متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کاموں کو تیزی سے نمٹائیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بجلی تو پاکستان بڑی آسانی سے جلدی لے سکتا ہے، لیکن پیٹرولیم کی طرف شاید یہ باتیں ہی نہ رہیں. لیکن اگر اس میں جو میں آپ کو بات کرنے لگا تھا جب آپ نے مجھے سوال کیا، اگر ایران یہ کام کرے، ایران کی اپنے دفتر خارجہ کے لیول پہ یا آپ کی توانائی کی جو انرجی کی جو بھی منسٹری ہے وہ اپنی قیمتوں کو اناؤنس کر دے کہ دنیا میں اگر اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت $120 پر بیرل ہے تو ہم پاکستان کو فار ایگزامپل 100 میں دے رہے ہیں، 50 میں دے رہے ہیں، 80 میں دے رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اعلان اچھے طریقے سے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے تو پاکستان کی موجودہ حکومت پر خود پریشر اتنا بڑھ جائے گا، کیونکہ میرے سمیت کوئی بھی شخص جو یہاں سے 210 روپے لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے گاڑی میں تو اس کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. اس حکومت نے آج سے ہی 60 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، تو جب پتہ چلے گا کہ جناب سستا پیٹرول مل سکتا ہے، ہمیں $120 بیرل والا جو ہے وہ نہیں لینا صرف سعودی عرب کی خوشنودی کے لیے یا امریکہ کی خوشنودی کے لیے، مہنگا پیٹرول پاکستانی قوم کو مل رہا ہے، تو پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر ایک دباؤ بڑھے گا کہ جناب آپ سستا مل رہا ہے تو کیوں نہیں لیتے ہو.
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمایا، اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. میں ہوں بے رسول پیلی ہے، میں ہوں پیلی ہے،
اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے ممکن، ہے فقط ان کے سامنے ممکن، اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ محمد کی 25ویں آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم۔
بے شک جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ گئے، شیطان نے ان کی خواہشات کو آراستہ کر دیا ہے اور انہیں خوب ڈھیل دے دی ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے سست اور ضعیف الایمان منافقین کے بارے میں گفتگو کی تھی، جنہوں نے قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کرنے اور اس کی تعلیمات سے بہرہ مند ہونے سے خود کو محروم کر لیا ہے، اور قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق گویا ان کے دلوں پر قفل لٹکا دیے گئے ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، جو شخص خود کو قرآن کریم اور پیغمبران الہی کی ہدایت سے محروم کر لے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ فطری بات ہے کہ شیطان سب سے پہلے اس کے سامنے برے کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور پھر اس کے انجام دینے کی دعوت دیتا ہے، اور یہی چیز باعث بنتی ہے کہ انسان اپنے برے کاموں کا عاشق بن جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی خواہشات نفسانیہ کی بنیاد پر آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے جو اسے ہر روز راہ حق کو حقیقت سے دور کرتا رہتا ہے، اور یہی چیز اسے راہ ہدایت کی طرف پلٹنے سے مشکلات سے دوچار کر دیتی ہے، اور انسان کا حق کی جانب واپس پلٹنا دشوار ہو جاتا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ منافقین کے خیال و تصور کے برخلاف، کہ جو اپنے کو بہت ہی روشن فکر اور روشن خیال سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کی نظر میں یہ لوگ انتہا پسند ہیں جو ہدایت کے روشن راستوں سے تاریکی و ضلالت کی طرف واپس آ گئے ہیں۔ شیطانی وسوسوں کی پیروی کرنے سے صاحبان ایمان افراد کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، جس کی بنا پر انسان راہ حق سے دور اور بدبخت ہو جاتا ہے۔ صرف حق و حقیقت سے آگہی کافی نہیں، بلکہ شیطانی وسوسوں کے ساتھ نہایت ہی دقت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا شیطان کا بہترین حربہ ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 26 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ۔
یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرنے والوں سے یہ کہا کہ ہم بعض مسائل میں تمہاری ہی اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی راز کی باتوں سے خوب باخبر ہے۔
سامعین، یہ آیت کریمہ منافقین کے کافر سوئے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، مدینے کے منافقین مدینے میں رہنے والے یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے معاہدہ کیا، اور بعض وہ امور کے جن میں دونوں کا مشترکہ فائدہ تھا، مسلمانوں کے خلاف اقدامات انجام دیے۔ البتہ ان لوگوں کی بھرپور کوشش تھی کہ اس رابطے کو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے پوشیدہ رکھیں، لیکن قرآن کریم میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، خداوند عالم نے ان کی خیانت کو سب پر واضح و عیاں کر دیا، تاکہ ان کی سازشیں سب کے سامنے واضح و آشکار ہو جائیں اور لوگ ان سب کو پہچان دیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہمیشہ ہوشیار رہیں اور جان لیں کہ اسلامی معاشرے کے بعض افراد کے دشمنوں اور کافروں سے آپس میں تعلقات ہیں اور ان کے ہمراہی و ساتھی ہیں۔ ایسے گروہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ اسلامی معاشرے کے فوائد کو اپنے اور دشمنوں کے فوائد پر قربان کر دیں۔ منافقین کے دشمنوں سے تعلقات واضح و آشکار نہیں ہیں، بلکہ پوشیدہ اور غیر محسوس طور پر ہیں، لہذا معاشرے کے حکام کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس مخفیانہ تعلقات کو بربنا کرنے کے لیے مختلف اور مناسب قسم کے حربوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اس بات کی جانب متوجہ رہنا چاہیے کہ خداوند عالم اس کے تمام طرح کے پوشیدہ امور اور اسرار و رموز سے بخوبی آگاہ ہے، اور اگر اس امر پر یقین کامل رکھے تو دوسروں کے خلاف کبھی بھی سازش نہیں کرے گا۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 27 اور 28 آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔
پھر اس وقت کیا ہوگا جب ملائکہ انہیں دنیا سے اٹھائیں گے اور ان کے چہروں اور پشت پر مسلسل مارتے رہیں گے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان باتوں کا اتباع کیا ہے جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں اور اس کی مرضی کو ناپسند کیا ہے، تو خدا وند عالم نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔
سامعین، یہ آیات کریمہ دنیا میں منافقین کے آخری انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، موت کے وقت ان کی جان بہت ہی سخت رنج و الم سے نکلے گی، چونکہ جن فرشتوں کو ان کی روح نکالنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، ابتدا میں انہیں سخت تکلیف دی جائے گی، اس کے بعد ان کی روح قبض کریں گے۔ اس طرح کی سختی کے ساتھ ان کا موت کی آغوش میں جانا خود ان کے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ان امور کو انجام نہیں دیا جس سے خداوند عالم راضی و خوشنود ہوتا ہے، بلکہ وہ کام جو خداوند عالم کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے اسے انجام دیتے تھے۔
بہرحال فطری طور پر ہم سب اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں ایسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں فیصلہ کرنا نہایت ہی دشوار ہوتا ہے کہ کس راستے کا انتخاب کریں، لیکن تمام لوگ ایسے راستے کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے عین مطابق ہوتا ہے اور ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہو۔ حالانکہ قرآن فرہنگ و ثقافت کے مطابق زندگی کے دو راہے پر پہنچنے کے بعد مومنین کے انتخاب کا ملاک و محور اپنی خواہشات اور منافع کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ملاک انتخاب خداوند عالم کی رضایت اور نارضایتی پر منحصر ہوتا ہے، یعنی جس چیز سے پروردگار عالم راضی و خوشنود ہوتا ہے اسے انجام دیتے ہیں، اگرچہ ان کی خواہش اور آرزو کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، اور جس کام سے خداوند عالم ناراض ہوتا ہے ان امور کو ترک کر دیتے ہیں، اگرچہ یہ کام ان کی خواہش و آرزو کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ موت انسان کی آخری زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ دنیاوی زندگی کے خاتمے کا نام ہے، اور فرشتے انسان کی پیدائش کے وقت جو روح اسے عطا کرتے ہیں اسے موت کے وقت واپس لے لیتے ہیں۔ منافقین کی موت کے وقت روح بہت ہی سختی اور رنج و عالم کے ساتھ اور بڑی رسوائی کے ساتھ نکلتی ہے۔
اگرچہ انسان اپنے راستے کے انتخاب میں آزاد و خود مختار ہیں، لیکن اپنے ہر طرح کے انتخاب کے آثار و نتائج کو برداشت کرتے ہیں۔ بے شک خداوند عالم کی مرضی کی اطاعت و پیروی انسان کے لیے بہترین نتائج و آثار پر مشتمل ہوتے ہیں، اور خداوند عالم کی مرضی و خوشنودی کی مخالفت کے نتائج و آثار نہایت ہی سخت اور دردناک ہوتے ہیں۔ انسان کے امور اگرچہ انسانوں کی نظروں میں خوبصورت، نیک اور مفید واقع ہوتے ہیں، لیکن اگر خداوند عالم کی مرضی کے مطابق نہ ہوں تو تباہ ہو برباد ہو جاتے ہیں۔
سامعین، ہمارا یہ نورانی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپورٹ کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محبوبا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ
نصیری کا صدقہ
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نغموں کا کوہ گرا
جہاں
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا
ہے نام تیرا زخموں کی دوا
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا
اے رب جہاں
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. باد سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 26 خرداد، 16 ذی قعد اور 16 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سولہ ذی قعد سن 326 ہجری قمری کو خاندان آل بویا کے مشہور اسماعیل وزیر اسماعیل بن عباد ایک ایرانی گھر میں پیدا ہوئے. انہوں نے مروجہ علوم میں مہارت حاصل کی اور عربی ادب میں ید طولا رکھتے تھے. ابن عباد خود بھی ادیب تھے اور ادب پرور بھی تھے، لہذا ان کے اطراف ہمیشہ شاعروں اور ادیبوں کا مجمع لگا رہتا. انہوں نے ہمیشہ ادیبوں اور شاعروں کی حوصلہ افزائی اور احترام کیا. ابن عباد کی نگارشات میں متعدد کتابوں کے علاوہ ایک دیوان بھی شامل ہے. سولہ جون سن 1944 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے جاپان کے شہروں پر حملے کا آغاز فوکولا شہر پر بمباری سے کیا جو جاپان کے جنوب میں واقع ہے. بمباری کا یہ سلسلہ جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا. جاپانی شہروں پر امریکی بمباری سے ہزاروں افراد ہلاک اور صنعتی مراکز کے علاوہ جاپان کی زرعی اراضی کو بھی نقصان پہنچا. اگست 1945 میں اس ملک کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے کے بعد جاپان پر امریکی بمباری کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. امریکہ کے اس غیر انسانی اقدام کے نتیجے میں دونوں شہر راکھ کا ڈھیر بن گئے اور ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. سولہ جون سن 1948 عیسوی کو کمرشل ہوائی جہاز کے اغوا کا پہلا واقعہ پیش آیا. یہ جہاز میکاؤ کے ہوائی اڈے سے ہانگ کانگ جا رہا تھا کہ پرواز کے فوراً بعد ایک گروہ نے جس کی سربراہی وانگ یو من نامی ایک شخص کر رہا تھا اس جہاز کو اغوا کر لیا. جہاز کے کپتان نے جب اغوا کاروں کا کہنا نہیں مانا تو انہوں نے گولی چلا دی. نتیجتاً جہاز گر کر تباہ ہو گیا. حیرت انگیز طور پر اس واقعے میں صرف ایک شخص زندہ بچا جو اغواکاروں کا سرغنہ تھا. شروع میں اس واقعے کو ایک فضائی حادثہ سمجھا گیا، لیکن جب جہاز کے ملبے سے گولیاں برآمد ہوئیں تو پولیس نے تحقیق شروع کی. پولیس نے اپنے ایک مخبر کے ذریعے وانگ یو من سے، جو ایک مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھا، نہایت چلاکی کے ساتھ ہوائی جہاز کے اغوا کی تفصیلات معلوم کر لیں اور اس طرح ہائی جیکر وانگ یو من کی گرفتاری عمل میں آئی. سولہ جون سن 1963 عیسوی کو دنیا کی پہلی خاتون خلاباز ویلنٹینیا تیریشکووا نے اپنے خلائی سفر کا آغاز کیا۔ اس خاتون خلاباز کا تعلق سوویت یونین سے تھا۔ ویلنٹینیا ترشکووا دنیا کے پہلے خلاباز یوری گوگورن کی خلابازی کے 2 سال کے بعد خلائی سفر پر روانہ ہوئی اور 70 گھنٹے 50 منٹ میں کرہ ارض کے 48 چکر لگائے۔ اس طرح انہوں نے دنیا کی پہلی خاتون خلاباز کا اعزاز حاصل کر کے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام محفوظ کرا لیا۔ چھبیس خرداد سن 1344 ہجری شمسی کو متحدہ اسلامی بورڈ کے 4 اراکین محمد بخارائی، صادق امانی، صفار ہرندی اور مرتضیٰ نیک نجات کو شاہی خاندان اور شاہی حکومت کے اعلی کاروں نے سزائے موت دے کر شہید کر دیا۔ 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو جب شاہی حکومت نے بہت سے لوگوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا تو کچھ نوجوانوں نے متحدہ اسلامی بورڈ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی جس کا مقصد ایران کی آزادی و خود مختاری کا دفاع کرنا تھا۔ اس تنظیم کے ذمہ داروں نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلاوطنی کے بعد ایک عسکری ونگ بھی قائم کیا۔ اس عسکری ونگ کا پہلا اقدام کیپچولیشن جیسے شرمناک بل کو پارلیمنٹ سے منظور کرانے والے امریکی اعلی کار وزیراعظم حسن علی منصور کا قتل تھا۔ ملک و ملت کے اس غدار وزیراعظم کے قتل کے بعد شاہ کی خفیہ پولیس ساواک نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار کر لیا اور شاہی دربار سے وابستہ نام نہاد عدالت نے ان افراد کو سزائے موت اور طویل المعاد قید کی سزائیں دے کر اس تنظیم کو بظاہر سیاسی میدان سے حذف کر دیا۔ چھبیس خرداد سن 1386 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد فاضل انکرانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1310 ہجری شمسی میں ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے اور نوجوانی سے ہی دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ انہوں نے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اپنی صلاحیت اور محنت سے جلد ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ آیت اللہ العظمیٰ لنکرانی نے سن 1342 ہجری شمسی میں اپنے استاد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی تحریک کے وقت سے ہی اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کر دیا تھا اور بیرونی سامراج اور داخلی استبداد کے خلاف امام خمینی کی تحریک میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ انہوں نے سن 1357 ہجری شمسی میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اس عظیم تحریک کی مکمل حمایت کرتے ہوئے تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب الماء المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآله.